السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر جزء 30 سورہ فلق اور سورہ ناس. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہماری الحمدللہ جزء 30 کی آخری یہ صورتیں دو کمپلیٹ ہوگی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے آپ کی استقامت اور آپ کا جو ڈٹرمینیشن ہے ماشاءاللہ کہ آپ لوگ اتنے دن تک جڑے رہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہے الحمدللہ کہ قرآن سے جڑے رہنا استقامت کے ساتھ اور وہ بھی آخر تک پہنچنا یعنی تکمیل تک پہنچنا. بہت سارے لوگ جڑتے ہیں ساتھ آتے ہیں لیکن بیچ راستے ہی میں اپنا سفر ادھورا چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں نکل جاتے ہیں. کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ مکمل کر پائیں یا اس سفر میں آخر تک ساتھ چلتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے آپ کے اندر ایسی ہی استقامت باقی رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑے رہیں. کیونکہ یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے ہم جتنا سیراب ہوں گے اتنی ہی سرسبز اور لہلہاتی ہوئی فصل نکلے گی یعنی اتنا ہی ہم آخرت میں کامیابی کے درجے پر پہنچیں گے. یہ ایک ایسا نور ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو جتنا زیادہ اس سے فیض حاصل کرے گا اس کا خود اپنا آپ روشن اور منور ہوتا چلا جائے گا. اس کے اندر سے یعنی اس کی روح تک تازہ ہو جائے گی. اس کی روح سے روشنی پھوٹنے لگے گی اور اس کی روشنی سے تمام آس پاس کا ماحول ارد گرد کا ماحول روشن ہو جائے گا. کیونکہ قرآن جلا بخشنے والی کتاب ہے. قرآن انسان کے دل و دماغ ذہن کو منور کر دیتی ہے روشن کر دیتی ہے تازہ کر دیتی ہے. الحمدللہ ذہن کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں اس کتاب کی وجہ سے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہم جتنا فائدہ اٹھائیں گے جتنا فیض حاصل کریں گے اتنا ہی ہمارے وجود کو جلا ملتی چلی جائے گی غذا ملتی چلی جائے گی. الحمدللہ ہم ایک دوسرے ہی انسان بن جائیں گے اور بہت ساری خرافات بری عادتیں بغض کینہ سب کچھ دلوں سے نکلتا چلا جائے گا. کیونکہ یہ کتاب ایسی ہے جو دلوں کو شفا دیتی ہے جو انسان کی زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دیتی ہے جو گرتے ہوں کو تھامتی ہے جو خود ہی صحیح راستے پر چلنا نہیں سکھاتی بلکہ دوسروں کو بھی چلنا سکھاتی ہے الحمدللہ. تو ہم اس کتاب کو پڑھ کر اپنے آپ کو بھی سنوار سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے. یہی والا معاملہ ہے اس کتاب کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اور اس کتاب کا ساتھ ہمیشہ باقی رکھے کیونکہ ہم اگر مرنے تک مرتے دم تک اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیں گے تو مرنے کے بعد بھی یہ کتاب ہمارے کام میں آئے گی. یہی ہمارے لیے سفارشی ثابت ہوگی. قبر میں روشنی کا باعث اور ذریعہ بنے گی. قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی اور آخرت میں ہمارے درجات بلند کرنے کا بھی ذریعہ بنے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کا ساتھ ہمارا کبھی ختم نہ ہو. ہم ہمیشہ اس سے جڑے رہیں اسی کے علم کے حصول کے لیے اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے ہماری زندگی کا خاتمہ ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو اور یہ قرآن ہمارے لیے آخرت میں سفارش کا باعث بنے. آمین. آئیے دیکھتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آپ کہیے کہ میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے. گرہ نوٹ کو کہتے ہیں جو جادو کرتے ہیں لوگ تو ایسا گرہ بنا کے پھونک مارتے جاتے ہیں. اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. سورہ ناس ہم دونوں کا ساتھ ساتھ میں پہلے ترجمہ دیکھ لیں گے اس کے بعد ون بائی ون کوشش کریں گے اس کی تفسیر ہو سکے جو مفسرین نے اس کے معنی بیان کیے ہیں. اگلا سورہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا الہ ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، خواہ وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے. یہ دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی دو پناہ دینے والی صورتیں. اس کی بہت ساری فضیلت ہم کو احادیث سے ملتی ہے. سب سے بڑھ کر تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت ہمیشہ یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. تو اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنے کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے. معوذتین جو بھی آفات ہیں، چاہے وہ آسمان سے اترنے والی آفات ہوں یا زمین سے نکلنے والی آفات ہوں، یعنی طوفان، زلزلے، سیلاب، قحط، آندھی، جو بھی ہے، وہ سب سے اللہ کی پناہ مہیا کرتی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جحفہ یہ جگہ کا نام ہے مدینہ کے آس پاس، اور ابوا یہ بھی جگہ کا نام ہے، کہ درمیان ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آ لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی شروع کر دی اور فرمایا، اے عقبہ، ان دونوں صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں. یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح ہے اس کا درجہ. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی نسائی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ بھی صحیح درجے کی حدیث ہے، کہ ابن عابس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا میں تمہیں پناہ مانگنے والوں کی بہترین دعا نہ بتاؤں؟ صحابی نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ دونوں صورتیں پناہ مانگنے والی ہیں. یہ نسائی کی روایت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد معوذتین پڑھا کرو. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو ان سب صورتوں سے بہتر ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ پھر آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھائی. اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی، جن میں یہی دونوں صورتیں پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عقبہ، ان صورتوں کی اہمیت سمجھ پائے ہو یا نہیں؟ ایسا آپ کا انداز تھا پوچھنے کا. پھر آپ نے فرمایا، جب بھی سونے لگو تو یہ دونوں صورتیں پڑھو، اور جب جاگو تب بھی یہ دونوں صورتیں پڑھو. یہ بھی نسائی کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی، یعنی صحیح ہے. اب دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے، جو لوگ بہت سارے لوگ ان دو صورتوں کے بارے میں انکار کرتے کہ یہ دو صورتیں قرآنی صورتیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ یہ دونوں صورتیں قرآنی صورتیں. اگر یہ قرآنی صورتیں نہ ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز میں نہ پڑھتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا ہے. عقبہ بن عامر ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا. یہ بھی احمد، ابو داؤد، نسائی اور بحقی کی روایت ہے، اور یہ صحیح روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ دونوں صورتوں کی کتنی اہمیت ہے. یہ پناہ دینے والی دو صورتیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے یہ صورتیں تلاوت کرتے اور اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور اسے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے، جہاں تک ہاتھ جاتا تھا، چہرے سے لے کر نیچے تک. آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفات سے پہلے کا پیریڈ تھا، اس وقت آپ تکلیف کی حالت میں مبتلا تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ مجھے کچھ سوجھا نہیں، اور میں نے سوچا کہ جیسے رسول اکرم خود کرتے تھے میں ویسے کروں. تو میں نے پھر معوذتین پڑھی اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں پر ہی پھونک کر آپ کے ہی ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرنے لگی، تاکہ آپ کے ہاتھوں کی برکت آپ ہی کو لگے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو بات سمجھ میں آئی تھی کہ جب آپ یعنی وفات کے وقت جب آپ تکلیف میں مبتلا تھے، تو انہوں نے یہی صورتیں پڑھ کر آپ ہی کی ہتھیلیوں سے اپنے ان کے جسم پر پھیرنے ہاتھ پھیرا. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام دعائیں ترک کر دی اور معوذتین کو اپنا معمول بنا لیا. یہ بھی صحیح حدیث ہے، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ تمام چیزوں سے یعنی جو انسانوں کی نظر بد ہے، شیاطین کے اثرات ہیں جیسے جادو ہے، سایہ جنون کا سایہ ہو جاتا ہے، وسوسے ہیں، حسد ہے، شیطانی خیالات ہیں، ان سب کے لیے سب بہت مؤثر ثابت ہوگی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل نظر بد اور حسد بہت زیادہ ہے، یہ تو ہر دفعہ سے رہا ہے، اور چاہے وہ جادو ہو یا اثرات ہو یا جنوں کے اثرات ہوں، تو ان سب سے بچنے کے لیے دونوں صورتیں کافی ہیں۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ تھوڑے ہی پیریڈ کے لیے یہودیوں نے جادو کر دیا تھا، تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی، جسے پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر جادو کے اثر سے آزاد ہو گئے۔ یہ تھوڑے عرصے کی بات تھی، اور آپ دوسری کچھ چیزیں نہیں بھول لیتے، بس صرف آپ یہ بھول جاتے تھے کہ یعنی کوئی آپ کے گھر آیا تھا یا کوئی گیا تھا یا آپ کس بیوی کے پاس تھے، تو یہ چیزیں بھولنے لگے تھے آپ۔ وہی تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو آپ کے دل میں نقش کر دی گئی تھی، کیونکہ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بھلا رسول اللہ پر جادو کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کچھ بھول گئے تھے تو اس کا مطلب کہ نعوذ باللہ وہی بھی بھول گئے ہوں گے، تو ایکچولی یہ سب غلط باتیں ہیں۔ پھر جادو کا اثر دور کرنے کے لیے بھی معوذتین کا دم سب سے بہترین یا سب سے بیسٹ ہے، ایون جو مریض الموت کا وقت ہوتا ہے اس پر بھی یہ دم کر کے پڑھی جائیں صورتیں تو تکلیف آسان ہو جائے گی۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا اور آپ بیمار تھے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے برکت کی خاطر آپ کے جسم مبارک پر آپ کا ہی ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرا تھا، صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ پھر اس کی فضیلت اور اجر و ثواب جو ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عقبہ بن عامر ہی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غور کیا، آج کی رات مجھ پر ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسی آیت نہیں دیکھی گئی، اور وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، پچھلی دفعہ آپ کو وہ احادیث کا خلاصہ پڑھ کے سنایا تھا کہ صبح شام تین مرتبہ سورہ اخلاص، تین مرتبہ سورہ فلق اور تین مرتبہ سورہ ناس پڑھنا تمام بیماریوں اور پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ کافی ہو جائیں گی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صحابہ کو رات سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور ناس جیسے فضائل کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے تورات اور انجیل میں۔ تو یہ صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں ہتھیلیوں پر پڑھ کر پھونک لیتے تھے اور پھر سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، ان پر پھونک مارتے، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر اپنے جسم مبارک پر جہاں تک ہو سکتا دونوں ہتھیلیاں پھیرتے، پہلے سر مبارک پر ہاتھ پھیرتے، پھر چہرے مبارک اور سامنے کے بدن پر پھیرتے۔ آپ یہ عمل تین مرتبہ کرتے، پھر یہ تمام شر، فتنوں اور فساد سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے، اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے، جو ہم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ والی حدیث سے سمجھی ہے، پڑھی ہے۔ اب آئیے آتے ہیں ان صورتوں کی طرف۔ تو یہ تو اتنی فضیلت ہمیں اس کی پتہ چلی، تو روزانہ سونے سے پہلے ضرور اس کو پڑھا کریں اور ہر نماز کے بعد بھی اس کو پڑھیں۔ جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل آپ کہیے کہ میں صبح کے رب سے پناہ مانگتا ہوں۔ بظاہر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا قل آپ کہیے، لیکن دیکھا جائے تو یہ بعد میں ہم سب کے لیے ہے کہ ہم بھی اس کو اسی طرح سے پڑھیں۔ اور یہاں پر فلق کا لفظ آیا ہے، فلق کے معنی ہوتے ہیں پھٹنا، فا سے عربی زبان میں زیادہ تر جو بھی معنی آتے ہیں اس میں پھاڑنا یا پھٹنا کے معنی آتے ہیں، جیسے کہ کلی ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال، فا سے ہی لفظ آتا ہے، اسی طرح سے فجر کا لفظ ہے۔ یہ سب چیزیں جو پھٹتی ہیں یا نکلتی ہیں کسی چیز سے تو فا سے ہی اس شروعات ہوتی ہے، تو فلق پھٹنا اور الگ ہونا، پھاڑنا بھی ہے، کیونکہ فالق الاصبح ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ صبح کو پھاڑنے اور ظلمت سے الگ کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبح کو نکال لانے والا ہے، جو اندھیرے کو پھاڑتا ہے اور صبح نکال لاتا ہے، جو اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو جب جو بھی چیز نظر آتی ہے وہ ظہور میں آتی ہے، یعنی تاریکی اور پردے غیب سے ہی ظہور میں آتی ہے وہ چیز، یعنی کوئی چیز جب نکل کر آتی ہے تو پہلے تاریکی ہوتی ہے اور اس میں سے نکل کر وہ آتی ہے۔ جیسے فالق الحب والنوا، یعنی وہ ذات جو زمین کو پھاڑ کر اسے دانہ اور گٹھلی کی کونپل نکالے، اسی طرح انڈے کا چھلکا توڑ کر چوزے کو باہر نکالنے والا، یا رحم مادر سے بچے کو باہر لانے والا، یا زمین یا پتھر کو پھاڑ کر اسے چشمے جاری کرنے والا، حتیٰ کہ اللہ نے ایک ملے جلے مادے کو ہی پھاڑ کر اس سے آسمان اور زمین کو الگ الگ کیا اور انہیں وجود میں لایا. اس لحاظ سے فالق اور خالق تقریباً ہم معنی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ من شدیما خلق، یعنی یہاں ہم دیکھتے ہیں ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یہاں پناہ مانگی گئی ہے، اور پناہ کس سے مانگی جاتی ہے؟ جو اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ اس سے بچا سکے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہمیں ہر شر، ہر فتنے، ہر فساد سے بچا سکتی ہے، ہر نظر بد اور حسد سے بچا سکتی ہے. اور پناہ اس وقت مانگی جاتی ہے جب انسان کو کوئی ایسا خطرہ محسوس ہو رہا ہو جس سے بچنے کی یا بچانے کی وہ اپنے اندر طاقت اور ہمت نہ رکھتا ہو. اور اس ہستی سے پناہ مانگی جاتی ہے جو نہ صرف یہ کہ پناہ مانگنے والے سے زیادہ طاقتور ہو، بلکہ اس چیز سے بھی زیادہ طاقتور ہو جس سے حملہ درپیش ہو، حملے کا خطرہ درپیش ہو، یعنی جو حملہ کرنے والا ہے اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو. اور دیکھا جائے تو ہر طرح کے، یعنی ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی ہم پر غالب ہے، ہر انسان پر اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو سب پر حکمرانی کر رہی ہے. لہٰذا پناہ صرف اسی سے مانگنی چاہیے، اور خاص طور سے اس وقت جب ظاہری اسباب ہمیں کچھ نظر نہ آ رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا شرک ہے. جیسے کہ جاہلیت کے دور میں لوگ جنگلوں میں جب جاتے تھے تو جنوں سے پناہ مانگتے تھے، اس جگہ کے جن سے، اس طرح سے، تو وہ سب شرک میں آ جائے گا. لیکن اب جیسے کوئی کسی بادشاہ کے پاس ہے تو اس کو اب کوئی ایسی چیز ہے جو اس وقت بظاہر یہ ہے کہ وہ بچا سکتا ہو، یعنی بچانے کا مطلب ہے کہ وہ ذریعہ بن سکتا ہو بچانے کے لیے، کوئی سزا سے، کسی اور چیز سے، تو وہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ ہماری مدد کریے تاکہ اس سے ہم کو بچاؤ ہو جائے. لیکن اصل پناہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو یہ دونوں صورتیں، اسی لیے اس کو معوذتین کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اپنے رب سے پناہ مانگی گئی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر پہلے اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، پھر ہاتھوں کو جسم کے ہر حصے پر پھیرتے تھے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان چیزیں، یا انسان ہو یا حیوان ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہو یا جن کو عقل نہ دی ہو، تو ہر چیز میں دیکھا جائے تو شر بھی ہے، خیر بھی ہے. یعنی جانور اگر ہے تو وہ چاہے تو کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن انہیں جانوروں سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ایون انسان ہی کیوں نہ ہو، تو انسانوں کا بھی معاملہ وہی ہے کہ بعض وقت انسانوں کے شر سے کتنا نقصان ہوتا ہے. پھر جنات کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے، پیدا کیا ہے، وہ بھی انسانوں کی طرح ہے، لیکن وہ دکھائی نہیں دیتے ہم کو. تو ان جنات کے نقصان سے بھی بچانے کے لیے ہم کو یہ صورتیں دی گئی ہیں تاکہ اس کے شر سے ہم بچ سکیں. تو ہر چیز کے شر سے پناہ مانگنا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا شر بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں اپنے شر کے لحاظ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں. تو اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں ہر اس چیز سے، اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو تو نے پیدا کی ہے. اور پھر اب وہ چیزیں بتائی جا رہی کہ کون کون سی چیزیں جو زیادہ اسٹرانگ ہیں، جس کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ، یعنی تاریکی ایک ایسی چیز ہے، کیونکہ غسق کا لفظ آیا ہے. غاسق یا غسق بمانی شفق کا غائب ہو جانا، یعنی شفق کے غائب ہونے کے بعد جو اندھیرا ہوتا ہے اس کو یہ کہتے ہیں. اور غاسق اس ابتدائی رات کو بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ تاریک ہونے لگتی ہے. اور وقبہ کسی چٹان وغیرہ میں گڑھے کو کہتے ہیں، اور وقبہ بمانی گڑھے میں داخل ہو کر غائب ہو جانا، یعنی اتنی تاریکی چھا جانا جس کے اندر چھپ کر اشیاء یا چیزیں غائب ہو جائیں. اور تاریک رات کے شر سے پناہ مانگنے کی وجہ یہ ہے کہ، کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، رات کو ہوتے ہیں، رات کی تاریکی میں کیے جاتے ہیں. چاہے وہ چوری ہو، ڈاکہ زنی ہو، لوٹ مار ہو، یا زنا وغیرہ ہے، یا پھر اور بھی گناہ کے کام ہیں جو رات کی تاریکیوں میں ہی ہوتے ہیں. اور عرب کے قبائل میں تو یہ دستور تھا کہ جب کسی قبیلے پر لوٹ مار کرنا ہوتی یا حملہ کرنا ہوتا تو رات میں سارا سفر ختم کر لیتے، اور صبح کی روشنی نمودار ہوتے ہی لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے تھے، یعنی اندھیرے اندھیرے میں نکل جاتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو اسی لیے خاص طور سے رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ رات کی تاریکی میں بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اکثر آپ دیکھیں کہ جو جسم کے کسی حصے میں درد بھی اٹھتا ہے, دانتوں کا درد آپ لے لیں یا کوئی بھی اور درد لے لیں, رات میں زیادہ اٹھتا ہے, ایسے لگتا ہے رات, چونکہ رات تاریک ہوتی ہے, سب طرف خاموشی چھائی ہوتی ہے, تو لہٰذا اور زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے, تو اسی لیے رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. پھر اس کے بعد ومن شر النفاثات فی العقد, اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے, اور یہاں پر مؤنث کا ذکر آیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو وغیرہ کا کام عورتیں بھی بہت کرتی ہیں. اور دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جادو وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی اکثر رات میں زیادہ کیے جاتے ہیں, اور اسپیشلی یہاں جو کہا گیا کہ گرہ لگا کر پھونک مارنا یہ اسپیشل جادو ہوتا ہے, کہ ہر وہ کام جو سامنے والے کے لیے برا چاہ کر کیا گیا ہو, کہ فلاں کسی کو بدعا دے کر ایک گانٹھ مارنا, پھر اس کے اوپر پھونک مارنا, پھر گانٹھ مارنا, پھر پھونک مارنا, اور یہ جادو بہت زیادہ پرانے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. کون سے فرشتے تھے وہ, آپ لوگوں کو نام یاد ہے؟ منکر نکیر تو نہیں ہو سکتے, کہ رامن کاتبین بھی نہیں ہو سکتے, حابل قابل بھی نہیں ہے. آپ کو نام یاد ہو تو بتائیے, لکھ کر بھیجئے. دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں بھیجے تھے. ویری گڈ, بارک اللہ فیکی, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, ہاروت اور ماروت, جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ, آپ کا علم بھی بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ اور برکت دے اور آپ کے علم نافع میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے. تو ہاروت اور ماروت تھے وہ بھی. تو جادو جب کرنا ہو تو وہ بھی اکثر رات میں کیا جاتا ہے. اب یہ بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, تو بہت سارے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں, لیکن احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جو تواتر کو پہنچتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا, لیکن بہت زیادہ عرصے تک اس کا اثر باقی نہیں رہا تھا, اور صرف آپ کی یادداشت پر تھوڑا اثر پڑا تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ جادو کرتے ہیں, یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ گرہے لگا کر پھونکے مارنے کا کام جادوگر یہ لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں, یا موم کے پتلے بنا کر اس میں سوئیاں چبھوتے ہیں, یا کسی کے بال حاصل کر کے اس میں گرہیں لگاتے ہیں, پھونکے مارتے ہیں, یا ہمارے یہاں پر ایسے جادوگروں کو عامل کہا جاتا ہے اصل میں. اور جادو دراصل سراسر کفر ہے, اور یہ جادوگر کے لیے کوئی فلاح, جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے, یہ کفر کا کام ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مومن پر جادو کا اثر زیادہ نہیں ہو سکتا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا, اس جادو کا اثر آپ کی طبیعت پر بہت تھوڑا سا ہوا تھا, اور یہ بہت ساری صحیح احادیث سے بات ثابت بھی ہے. آج کل کہا جاتا ہے کہ جو بھی عامل ہیں, جیسے کچھ لوگوں سے اس پر ڈسکشن چل رہا تھا جادو کے, اصل میں جادو کے بارے میں میری معلومات بہت ہی کم ہیں, جادو یا سحر وغیرہ کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں, لیکن میں اس کا جواب نہیں دے پاتی ہوں, کیونکہ ہر کوئی ہر فیلڈ میں نہیں آگے ہو سکتا یا بتا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس بارے میں بتا سکتے ہیں. تو جادو اور جن کے بارے میں زیادہ بالکل بھی مجھے اتنی معلومات نہیں ہے, لیکن کچھ عرصے پہلے کسی سے ڈسکشن چل رہا تھا کہ ابھی جو جادو کا اتنا سلسلہ چل نکلا ہے, ہر جگہ, ہر بڑے شہر میں, ہر چھوٹے شہر میں یہ جادو کا سلسلہ چل رہا ہے, اور لوگ جادو کس طرح سے کر رہے ہیں, تصویر مانگ کر. کہا جاتا ہے کہ جو عامل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیٹسٹ تصویر لاؤ اس پرسن کی جس پر جادو کروانا ہو, اور جو لیٹسٹ تصویر دی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر وہ جادو کرتے ہیں, کیونکہ پہلے زمانے میں میرے خیال سے ایسا ہوتا تھا, اللہ عالم, جو سننے میں آیا تھا, سنی سنائی باتیں ہیں, یہ کوئی آنکھوں دیکھی نہیں ہے, کہ پہلے لوگ کپڑوں پر جادو کر دیتے تھے, کسی کا بھی کوئی کرتا وغیرہ منگوا لیتے, کوئی دوپٹہ منگوا لیتے, یا جس پر بھی جادو کرنا ہوتا اس کی کوئی چیز منگوا لیتے تھے, اور پھر اس کے اوپر جادو کرتے تھے. تو کہتے تھے کہ اس کا جو پتلا بنا کر وہ رکھتے تھے اس کپڑے کا یا موم کا, تو جیسے جیسے ادھر سوئیاں چبھوئی جاتی تھیں اگر اس کو, تو ادھر وہ پرسن کو تکلیف ہوتی تھی, کہا جاتا ہے, یعنی اتنا خطرناک جادو ہوتا ہے. نہیں نہیں, مجھے, میں ویڈیو نہیں دیکھتی ہوں, مجھے مت سینڈ کریے پلیز. نہیں, پڑھنا چاہیے, کتابیں بہت ہیں الحمدللہ, یہاں پر ہماری لائبریری میں کتابیں بہت ہیں جادو کے تعلق سے, لیکن وہ ٹاپک ہر ایک کا انٹرسٹ الگ الگ ہوتا ہے نا, بس ہمیں صبح شام کے اذکار پڑھ لینے چاہیے بلا وجہ اس میں رہے, تو کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا کہ وہ اتنا زیادہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. میں نے ایک خاتون کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ تو میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, کہ وہ اس قدر اتنا زیادہ اس میں انوالو تھی کہ بس وہ ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی, کہ بس مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے, میرے بچوں پر جادو کر دیا گیا ہے, نظر لگ گئی ہے اس طرح سے, اور اس کی وجہ سے ان کا اتنا نقصان بھی ہوا, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا, لیکن ان جو تکلیف ہوتی ہے اسے بچ تو سکتے تھے کم از کم, کہ انہیں کوئی ایسا آرگن ان کے ہسبینڈ کا خراب ہو گیا اور ان کو اتنی تکلیف ہوتی رہی، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ میرے سسرال والوں نے فلاں لوگوں نے جادو کروایا ہے، بس وہ بس کسی عامل کے پاس لے کر جاتی رہی ان کو علاج کروانے کے لیے، اور وہ تکلیف میں تڑپتے رہے بےچارے. آخر کار بعد میں دونوں کڈنی فیل ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. تو انسان ایسا بھی نہ کرے کہ انسان اب ہر تکلیف جادو نہیں ہو سکتی نا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی کہ بس ذرا سا کچھ ذرا سا نقصان ہوا کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، ہائے نظر لگ گئی. تو بس ہر وقت تو نہیں ایسے ہو سکتا نا، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. اس لیے بہت زیادہ اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. تو ہم صبح شام کے اذکار پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھیں، توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ ضرور محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اور بہت زیادہ جذباتی ہونے سے بچیں، کیونکہ جنوں کا جو اثر ہے یا شیاطین کا اثر ان بہت زیادہ جذباتی لوگوں پر ہوتا ہے، تو جو بہت خوشی میں اپنے آپ سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں یا غم میں بھی بہت زیادہ اپنا حال کھو دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. جو دعائیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہم وہ پڑھیں، جو صورتیں ہم کو ملتی ہیں اس کی فضیلت والی وہ صورتیں ہم پڑھیں. بس الحمدللہ اتنا کافی ہے، بہت زیادہ اس میں انوالو نہ ہوں، ٹھیک ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے تو آپ پر جادو کیا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ کر نہیں رہے ہوتے تھے. آخر آپ نے ایک روز دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اس جادو کا اثر زائل ہو جائے. پھر فرمانے لگے، عائشہ تجھے معلوم ہو کہ اللہ نے مجھے وہ تدبیر بتا دی جس سے مجھے اس تکلیف سے شفا ہو جائے. اور یہ ہوا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، یعنی آپ نے خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گئے اور دوسرا پاؤں کی جانب سے. ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا اس شخص کو کیا تکلیف ہے، دوسرے نے کہا اس پر جادو کیا گیا ہے. پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے، دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم یہودی نے. پہلے نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا، دوسرے نے جواب دیا کنگھی اور آپ کے بالوں اور نر کھجور کے خوشے کے پوست میں. پہلے نے پوچھا یہ کہاں رکھا ہے، دوسرے نے جواب دیا زروان کے کنویں میں. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، جب وہاں سے پلٹے تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اس کنویں کے درخت ایسے ڈراؤنے ہو گئے تھے جیسے ناگوں کے پھن ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو یعنی جادو کے سامان کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اچھا کر دیا، اب میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ لوگوں میں ایک جھگڑا کھڑا کر دوں. پھر وہ کنواں مٹی ڈال کر بھر دیا گیا اور اس طرح سے بات ختم ہو گئی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب بدء الخلق میں، اور صحیح بخاری نے اس کو مذکور کیا ہے. اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ کتاب الآداب میں مذکور ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں بلکہ چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں پر گئے تھے، اور آپ نے وہ جادو کی اشیاء کنویں سے نکلوائی تھی. اور یہ کہ اس کنویں کا پانی جادو کے اثر سے مہندی کے رنگ جیسا سرخ ہو گیا تھا. یہ والی روایت کتاب الآداب میں ہے، کیونکہ امام بخاری نے جو کتاب الادب ہے اصل میں، اس میں جو حدیث کی جو اتھینٹسٹی ہے، حالانکہ اوتھینٹک ہے وہ بھی، لیکن انہوں نے اس کو صحیح بخاری میں نہیں رکھا بلکہ کتاب الاداب کے نام سے کتاب لکھی اس میں رکھا ہے. اور لبید بن عاصم کے بارے میں آتے کہ ایک ماہر جادوگر تھا، اس کی دو لڑکیاں تھیں وہ بھی جادوگری کے فن میں ماہر تھیں، اور ان لڑکیوں نے ہی کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال حاصل کر کے ان میں گرہیں لگائی تھیں. جب کہتے تھے کہ زروان کنویں سے جو اشیاء نکالی گئی تھی ان میں کنگھی اور بالوں میں ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں. جبریل نے آ کر بتایا کہ آپ نے معوذتین پڑھی، چنانچہ آپ ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی. خاتمے تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، کیونکہ ان دونوں صورتوں کی 11 ہی آیات ہیں، اور ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر یوں آزاد ہو گئے جیسے کوئی بندھا ہوا شخص کھل گیا ہو. لیکن یہ والی جو روایت ہے صحیح بخاری کے لیول کے اوتھینٹک نہیں ہے. جو پہلے ہم نے حدیث پڑھی نا صحیح بخاری کی، وہ والی حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے کنویں سے وہ سامان نکالا ہی نہیں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اچھا کر دیا، اب میں نے مناسب نہ سمجھا کہ لوگوں میں ایک جھگڑا کھڑا کر دوں. پھر وہ کنواں مٹی ڈال کر بھر دیا گیا. تو یہ بھی روایت ملتی ہے. لبید بن عاصم سے کہا جاتا ہے پوچھا گیا تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، مگر آپ نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا. اب یہ احادیث پر اصل میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر جادو ہوا بھی تھا تو پھر قرآن کیسے صحیح ہے. اب دیکھیں جادو ہے، اور ہم فرعون کے واقعے سے پڑھتے ہیں کہ اس کے خود شہر میں جادوگروں کو بلایا تھا، اور اس میں جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو کہ سانپ نظر آ رہی تھیں، اور اس دہشت کا اثر موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ہو گیا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعلی. موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے تو ہم نے بذریعہ وہی کہا موسیٰ ڈرو نہیں, تم ہی غالب رہو گے. تو اب یہاں پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ بھلا رسول اللہ پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے, آپ دیکھیں جادو کا اثر ایسے نہیں ہوتا کہ رسول اکرم ہر بات بھول گئے تھے, بس کچھ باتیں بھول جاتے تھے, جو آپ کام کرتے تھے وہ کام بھول جاتے تھے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے جب دیکھا کہ کسی طرح مسلمانوں کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سک رہے ہیں, تو انہوں نے جادو سے کام لینا شروع کیا. کہا جاتا ہے کہ جو لبید بن عاصم تھا وہ بہت بڑا جادوگر تھا اور اس کی بیٹیاں بھی بہت ماہر جادوگرنیاں تھیں, اور انہوں نے بہت ہی سخت قسم کا جادو کیا. اس کا اثر بہت ہی کم عرصے تک ہوا, پہلے تو کچھ اثر نہ ہوا اس جادو کا, بعد میں اس کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہوئے, لیکن صرف آپ کے ذاتی کاموں تک محدود تھے اس کے اثرات. یعنی آپ یہ سوچتے کہ میں فلاں کام کر چکا ہوں جبکہ نہیں کیا ہوتا تھا, لیکن یہ ذہنی کفت کہہ رہے تھے آپ کو صرف تھوڑے دن رہی, 30 دن یا 40 دن تک رہی, بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا اور الحمدللہ آپ شفا یاب ہو گئے. اب آپ دیکھیں کہ یعنی قرآن جس وقت یہ صلح حدیبیہ ہے آدھے سے زیادہ قرآن نازل ہو چکا تھا, ہے نا, اور بلکہ بہت سارا قرآن نازل ہو چکا تھا, اور اہل عرب اس وقت دو گروہوں میں بٹ چکے تھے, ایک مسلمانوں کے حلیف تھے یعنی دوست, اور دوسرے مسلمانوں کے دشمن مخالفین تھے. اگر اس دوران آپ پر جادو کا اثر ہوتا, یہ شریعت پر اثر انداز ہوتا, تو پھر آپ تو کبھی نماز ہی نہ پڑھاتے, لیکن آپ نماز پورے عرصہ پڑھاتے رہے الحمدللہ. یا کبھی کبھی ایسا تھا کہ پھر آپ ایک کی بجائے دو بار نماز پڑھاتے تھے, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا, آپ برابر نماز پڑھاتے رہے. کوئی ایک روایت بھی ہم کو ایسی نہیں ملتی کہ جس میں رسول اکرم نے دو بار نمازیں پڑھائی ہوں ایک ہی وقت کی نماز. تو اصل میں جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ ان کو ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے, وہ ہر قسم کی ایسی چیزوں کا انکار کرتے ہیں. جیسے منکرین حدیث کا جو طبقہ ہے وہ جادو کا انکار کرتا ہے, وہ جنوں کا انکار کرتا ہے, وہ معجزات کا انکار کرتا ہے, وہ بہت ساری ایسی چیزوں کا انکار کرتا ہے, کیونکہ اس سے ان کے معاملات پر, ان کے جو ذاتی فائدے ان کے اوپر زد پڑتی ہے اصل میں, تو اس لیے وہ مانتے نہیں ایسی باتوں کو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر نہیں ہوا تھا اس کا زیادہ, بس اب ذاتی کام کچھ کبھی کبھی بھول جاتے تھے, لیکن شریعت جیسی کی ویسی تھی الحمدللہ. اور کفار مکہ جو اعتراض کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ کلام ہی جادو ہے, تو وہ تو بالکل غلط ہو جائے گا, تو کفار مکہ کا الزام تھا ہمیشہ جادو نہیں ہوا آپ پر, بس چند عرصے اس کا اثر رہا, وہ بھی ایک طرح سے ذاتی کاموں تک تھا. تو بہرحال نہ ہمیں بالکل انکار کرنا ہے اور نہ ہی یہ سمجھنا ہے کہ ہاں آپ پر بہت زیادہ اثر ہوا تھا. آپ عام انسانوں سے ہٹ کر تھے الحمدللہ, آپ اسپیشلی اللہ تعالیٰ کے خاص پروٹیکشن میں تھے, کیونکہ انبیاء کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں, لہٰذا انہیں اسی لیے انبیاء کو معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے. تو بہرحال وہ لڑکیاں بھی چونکہ ماہر جادوگرنیاں تھیں جو لبید بن عاصم کی, تو اسی لیے یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے, جو گرہوں میں پھونکتی ہیں, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد کرنے والوں کے شر سے. اب حسد آپ دیکھیں کہ ایکچولی ہم حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین, کہ حسد جائز نہیں سوائے دو لوگوں پر, ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرا, اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کر رہا ہو. تو ایکچولی حسد کا معنی اگر ہم اس کو اس کے دوسرے معنی میں لیں, جس میں ایک تو ہوتا ہے رشک کرنا, کہ رشک کرنا جائز ہے, لیکن حسد میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے وہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے, جبکہ رشک میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے والے کو جو نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو ویسی عطا کرتا ہے کہ میں اسے خیر کے کام کر سکوں. تو حسد کا مطلب یہ کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت فضیلت یا عزت اور شرف بخشا ہو, تو اس پر کوئی دوسرا شخص اس سے جلے اور یہ چاہے کہ اسے نعمت چھن کر مجھے مل جائے, یا کم از کم اس سے ضرور چھن جائے. لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس جیسی نعمت مجھے بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے, تو یہ حسد نہیں ہوگا بلکہ رشک ہے, جسے عربی زبان میں غبطہ بھی کہتے ہیں, اور یہ جائز ہے. تو حاسد سے پناہ اس صورت میں مانگی گئی ہے جب وہ حسد کرے اور حسد کی بنا پر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, ورنہ حسد ایسا شر نہیں جس سے پناہ مانگی جائے, کیونکہ بعض اوقات تو حاسد اپنے طور پر اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے اور اسے اپنے اس عمل کی یہی سزا کافی ہے, کیونکہ حسد سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں حسد سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر تم کسی کی نعمت کو دیکھو تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہو، اور اگر تمہیں چاہیے ویسی ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا کر دے گا، لیکن تم یہ مت خواہش کرو، تمنا کرو کہ سامنے والے سے چھن جائے. اگر کسی کے پاس ہم کوئی نعمت دیکھیں تو ہم کہیں کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یا یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو عطا کرے. اور آپ دیکھیں دعا دینے سے خود اپنے ہی دل میں الحمدللہ ایک سکون ہم کو ملتا ہے. دوسروں کو اور زیادہ کی دعا دیں، دوسروں کے لیے اور خوش ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود عطا کرتا چلا جائے گا. تو لہٰذا حسد نہ کریں کبھی بھی. اور یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے نا، ایسی حسد بھی انسان کو کھا جاتا ہے، اور انسان کبھی سکون میں اور اطمینان میں نہیں رہتا، ہمیشہ مسلسل پریشانی رہتا ہے. تو لہٰذا حسد سے ہم کو بہت بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ایک اور حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے، تو نعمت کو بہت زیادہ اس کا اظہار نہ کریں، بہت زیادہ شو آف نہ کریں. ہاں جو معلوم ہو جائے معلوم ہو جائے، لیکن اتنا چھپانے کی بھی کوشش نہ کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر چیز چھپاؤ 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 نظر لگ جائے گی. اب ایسا بھی نہیں کر سکتے، اب پریگنینسی تو نہیں چھپا سکتے، کتنے مہینے چھپائیں گے؟ 4 مہینے 5 مہینے؟ 5 مہینے کے بعد تو نظر ہی آ جائے گا کہ ہاں بچہ ہونے والا ہے. شادی کے بارے میں بات چیت ہے، اب کیسے چھپا سکتے ہیں شادی؟ نکاح کے وقت تو پتہ چل ہی جائے گا نا کہ شادی ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، تو اب ہر چیز نہیں چھپا سکتے. تو بہرحال حسد انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، لہذا حسد سے بچنا ضروری ہے. اب آگے کی سورت دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. آپ کہیں کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا الہ ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ دونوں صورتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس صورت میں جو شروع میں 3 اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور اس سے پناہ طلب کی گئی ہے ان صفات کو ظاہر کر کے، کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے لوگوں کا، وہ پرورش کرنے والا ہے، لوگوں کو پروان چڑھانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس شخص سے کس کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے. دوسرے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام انسانوں کا بادشاہ بھی ہے، یعنی وہ انسانوں پر پوری طرح اقتدار رکھتا ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. پھر وہ الہ بھی ہے، اور الہ کے معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات بھی شامل ہے کہ یعنی وہ ہر ایک کی فریاد سنتا بھی ہے اور اس کو پورے کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جب اس سے پناہ مانگی جائے تو وہ پناہ دے سکتا ہے، اور دوسروں کے شر سے محفوظ بھی رکھ سکتا ہے سبحان اللہ. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے. یہ صورتیں ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں، یہ سکھاتی ہیں کہ جو بھی کچھ مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو. کوئی بھی انسان نفع اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور تمام نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے ہمارے بارے میں کہ کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے. لہٰذا ہم اللہ سے مانگے، کیونکہ ہم تو نہیں جانتے، ہم کسی کے دلوں کا حال تو نہیں جانتے کہ کوئی دل میں کیا سوچ رہا ہے، ہمارے خلاف کیا پلاننگ کر رہا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اپنے تمام معاملات، اللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک کر دے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی کہ وہ رب ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ الہ ہے، اور الہ یہ اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یعنی دیکھا جائے تو جو توحید الوہیت ہے، یہ توحید ربوبیت ہے، یہ توحید اسماء و صفات، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی عظمت کا بھی بیان ہم کو ملتا ہے کہ وہی بادشاہ حقیقی ہے، وہی مالک و مختار ہے، وہی خالق ہے، وہی انسان کو وجود میں لانے والا ہے اور لانے کا ذریعہ بنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو وجود بخشا، دنیا میں لے کر آیا، اس کو عقل دی، فہم دیا، اس کو جسم دیا جس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، اس کو بات کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کی، سننے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا کی. تو وہ رب ہے، وہ پیدا کرتا ہے، تو اس نے پیدائش کے بعد سارے ذرائع بھی پیدا کر دیے الحمدللہ، کہ انسان کیسے جیے، کیسے رہے، اور کیا کیا چیزوں کی اس کو ضرورت ہے وہ بھی پوری کرتا ہے. تو کیوں روزانہ یہ صورتیں ہم کو پڑھنے کے لیے کہی جاتی ہیں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ذکر ہم کو ملتا ہے اور بندے کو اس کی بندگی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہمارے ذاتی اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو اب یہ تمام اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا اظہار کر کے من شر الوسواس الخناس کہ اے اللہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی جو بار بار وسوسہ ڈالتا ہے، جو ڈالتا ہی رہتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور چاہے وہ من الجنت والناس انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو۔ خناس، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے دماغ میں کیا خناس بھر گئے ہیں نا، تو یہاں پر وسواس اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مرض ہے جسے وہم کہتے ہیں، اور یہ جو مرض ہے وسواس، یہ بعض اوقات جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے، جو ذہن کو معاف کر دیتا ہے اور انسان بعض فضول باتوں میں لگ جاتا ہے، فضول باتیں کرنے لگتا ہے جو اس کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی ہیں، اور دل میں آنے والی برائی اور جو بغیر فائدے والی بات ہے تو اس میں شیطان انسان کو راغب کرتا ہے، کسی برے کام کی طرف راغب کرنا اور برے خیال دل میں ڈالتے رہنا، اور اس کی نسبت صرف شیطان کی طرف ہوتی ہے۔ تو وہ ایک صفت دراصل خناس ہے، اور خناس شیطان ہی کا صفاتی نام ہے۔ خناس کے جو معنی ہوتے ہیں بظاہر، یعنی ظاہر ہو کر چھپ جانے والا، یہ سامنے آ کر پیچھے ہٹ جانے والا۔ شیطان کا یہ عمل صرف ایک بار ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ بار بار کرتا رہتا ہے۔ وسوس کے لفظ میں تکرار کا معنی پایا جاتا ہے کہ شیطان ایک بار وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، پھر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ایسے شیطان سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک وہم ایک الگ چیز ہے، اور جو شیطان کی طرف سے جو وسوسہ ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اس کو ڈیفرنشیٹ کرتے بھی آنا چاہیے، بعض اوقات ہم لوگ اس کو گڈمٹ کر دیتے ہیں اور پھر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ایسا شیطان جو بار بار وسوسے ڈالتا ہے دل میں، جو برائی کا آپ کو برائی کی ترغیب دے کر پیچھے ہٹ کر چھپ نہیں جاتا بلکہ برائی کی ترغیب دیتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، پھر دوبارہ آتا ہے، پھر اس کو مزید اٹریکٹیو کر بتاتا ہے۔ اور ایسا آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ وہیں الرٹ ہو جائیں، آپ جہاں پر جیسے آپ کو بار بار کوئی برائی کا خیال دل میں آ رہا ہے کہ بار بار دل چاہ رہا ہے کہ برائی کرے، تو سمجھئے کہ شیطانی، یہ خناس ہی ہے اصل میں جو آپ کو بار بار اکسا رہا ہے اس برائی پر۔ تو خناس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار دل میں چھپ کر آتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور ایک بار نہیں ہوتا بلکہ بار بار یہ عمل کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات شیطان انسان کے نفس پر بھی حاوی ہو سکتا ہے اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جیسے کہ جنات ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جنات کس طرح سے، شیطانوں میں شیطانی جن و انس دونوں ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، جنوں میں بھی برے لوگ ہیں۔ تو کچھ لوگ تو نیک اور صالح ہوتے ہیں، کچھ خبیث ہوتے ہیں، کچھ بدکردار ہوتے ہیں۔ تو جو خبیث قسم کے لوگ ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں جنوں میں سے۔ پھر شیطان کا لفظ ہر اس موذی، نقصان دینے والی، سرکش اور نافرمان چیز پر ہوتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی جانور ہو۔ جیسے سانپ کو بھی اس کی ایذا دینے کی وجہ سے شیطان اور جن اور جان کہتے ہیں۔ جاننا کا لفظ آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو ملتا ہے۔ پھر شیطان یا خناس صرف جن اور انسان ہی نہیں ہوتے بلکہ انسان کا اپنا نفس بھی بعض اوقات وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے بیٹھے تھے، آپ کو معلوم ہوگا، اور رات کو آپ اپنی بیوی صفیہ بنت حوی، وہ ان کے پاس ملنے کے لیے آئی تھی، تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے واپس جا رہے تھے۔ تو راستے میں دو انصاری صحابہ ملے، تو آپ نے ان کو بلایا دونوں صحابہ کو، اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت حوی ہیں۔ وہ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی بھلا آپ پر کون شک کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرد دم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شیطان ہر انسان میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہے۔ تو اس حدیث سے پھر ثابت کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے نفس کو بھی شیطان کہا گیا ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانی یا بار بار وسوسہ ڈالے۔ اور پھر آپ کے جو خطبہ ہوا کرتا تھا رسول اکرم کا، اس میں آپ جو الفاظ کہتے تھے کہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، یعنی ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے نا کہ ونعلم ما توسوس به نفسه، کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ تمہارے نفسوں میں وسوسہ آتا ہے، یعنی تمہارے دل کے خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں، وساوس کو بھی ہم جانتے ہیں. تو بہرحال یہ معوذتین ہیں جو ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے. اور دم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے پڑھ کر اس کو اپنے جسم پر پھیر لینا یا ہلکا سا تھتکار دینا. تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت یا آیت مسنون یا دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے رائج ہیں، جیسے کہ کچھ عبارت لکھ کر یا خانے بنا کر اس میں ہنسے لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانا، یا گھول کر پانی پلانا، یا بازو یا پیر کے کسی حصے پر باندھنا، یہ سب ناجائز ہیں. ایون اگر قرآن آیات یا مسنون دعائیں بھی لکھی جائیں جن میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، تب بھی یہ خلاف سنت اور بدعت اور ناجائز ہیں. اور اس لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے کہ اگر رسول اکرم اس طرح تعویذ لکھنے لکھوانے کو اچھا سمجھتے تو اس دور میں بھی لکھوا سکتے تھے، اور اس میں کوئی چیز آپ کے لیے رکاوٹ نہیں تھی. لیکن ایسے سب طریقے ناجائز اور خلاف سنت ہیں اور بدعت میں آتے ہیں. لہذا تعویذ لکھ کر لٹکانا یا گلے میں پہننا یا باندھنا جسم پر، یہ کوئی بھی طریقے سنت سے ثابت نہیں ہے. یا پانی میں ڈال کر گھول کر پینا، وہ بھی ثابت نہیں ہے. ہاں، آپ قرآن آیت پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. اور دم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہلکا سا، یعنی ان چیزوں کو پڑھ کر، ان تمام آیات کو پڑھ کر ہلکا سا تھتکارنا، یا ہتھیلی پر ہلکا سا تھتکارنا اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لینا، تو یہ مسنون ہوگا. تو یہ پڑھنا جائز ہے اور درست بھی ہے. اس کے علاوہ سارے طریقے جو ہے وہ درست نہیں ہیں. تو یہاں پر خاص طور سے جو کہا گیا ہے کہ چاہے وہ جنوں میں سے ہو، من الجنتی والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بھی شیطانوں میں سے ہوتے ہیں. نہیں، کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کا ذہن شیطانوں کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے یا جو وسوسہ ڈالتے ہیں. تو ایسے انسانوں کے شر سے بھی ہمیں بچنے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے. اور اس لیے دیکھیں دعائیں بہت کام میں آتی ہیں کہ ہم کو ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک صحبت، اچھے لوگ، اچھے ساتھی نصیب کرے، اور حاسدوں سے، شر پھیلانے والوں سے، فتنہ اور فساد پرور لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ دور ہی رکھے. کیونکہ ان کے ساتھ مل کر انسان ان کے جیسا بنتا چلا جاتا ہے، اس کو احساس اور شعور تک نہیں ہوتا. لہٰذا ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. تو دعائیں انسان کو بہت فائدہ دیتی ہیں، تو دعاؤں کا ساتھ کبھی بھی نہ چھوڑیں. اور صبح شام کے اذکار اسپیشلی جو حسن المسلم میں موجود ہیں، یہ جو ہم لوگوں نے صبح شام کے اذکار کے کارڈ چھپائے ہیں اسپیشلی، تو اس میں بھی یہ سب دعائیں صبح شام کے اذکار موجود ہیں. اگر آپ صبح شام کے اذکار پڑھتے رہیں گے تو یقین جانیے کسی جادو جن کا اثر نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو بھی جائے اثر، اللہ نہ کرے، تو اس کو مسنون طریقے سے دم کر کے ختم کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ جادو کے اثرات ہوئے ہیں تو وہ عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہ شرکیہ علاج کرتے ہیں. جو بھی آپ کے اوپر قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کے علاوہ کچھ اور ذریعے سے علاج کرے، سمجھے کہ وہ شرک ہے، اور وہ علاج درست نہیں ہوگا. آپ کا ایمان بھی جائے گا اور سامنے والے تو خیر کر ہی رہا ہے غلط طریقہ. تو بہرحال صبح شام کے اذکار میں یہ دعاؤں کو، یہ اذکار کو شامل رکھیں، روزانہ پڑھتے رہیں، جب موقع ملے تب بھی پڑھتے رہے، اور ہر نماز کے بعد بھی اس کو ضرور پڑھیں. اور ان صورتوں میں دراصل ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا احساس دلایا گیا ہے کہ وہ رب ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. کچھ پناہ طلب کی جائے تو اسی سے طلب کی جائے، اور اسی سے پناہ طلب کی جائے. جتنے بھی خطرات ہیں، چاہے وہ سحر ہو، نظر ہو، سب کچھ ہو، ان سب سے یہ بچاتی ہے صورتیں، اور شیطان کے وسوسوں سے ہم کو بچاتی ہیں، ہر انسانوں کے شر سے ہم کو بچاتی ہیں یہ صورتیں، اور حاسدوں کے حسد سے بھی ہم کو بچاتی ہیں الحمدللہ. تو ان صورتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور شیطان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ شیطان انسان کو شروع سے اس کے پیچھے پڑا ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان کوئی فائدہ حاصل ہی نہ کرے، کیونکہ وہ انسان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. تو لہذا یہ صورتوں کو ہم پڑھتے رہیں. اور یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خود انسان کا اپنا نفس، وہ بھی انسان کو بعض اوقات اکساتا ہے، لہذا اس سے بھی بچنے کے لیے اس میں ہم کو ذکر ملتا ہے. تو جتنے بھی قسم کے شر ہوں، ان سب سے بچنے کے لیے یہ صورتیں کافی ہو جائے گی ہمارے لیے. اور ایمان ہمارا مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے عقائد درست نہ ہوں، اور اس میں یہی ہے کہ ہم ہر چیز پر ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نفع نقصان ہوتا ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھیں، تو جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ سے ہی ہم کو دعا مانگنی چاہیے، اور چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، کسی کو بھی نقصان دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا خالق مانے، اپنا سب کچھ مانے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہی ہماری حفاظت فرماتا ہے، وہی ہمیں ہر شر فتنے اور فساد سے بچاتا ہے، لہٰذا ہم اللہ ہی سے مانگے۔ تو الحمدللہ ان دونوں صورتوں کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ الحمدللہ اس نے جز 30 ہمارا خیر و عافیت سے کروا دیا، حالانکہ بیچ میں بہت سارے رکاوٹیں بھی آئیں، کلاسز کبھی ہوئی کبھی نہیں ہوئی، لیکن آپ لوگوں کا پیشنس اور آپ لوگوں کی استقامت ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرمائے، آپ کا سننا بیٹھنا اور اس راستے میں جو بھی مشکل ہے اس کو تکلیف کو برداشت کرنا، جو لوگوں نے اس میں کام کیا ہے، چاہے وہ لنک بھیجنا ہو، چاہے لوگوں کو انفارم کرنا ہو، چاہے ورک شیٹ بنانی ہو، چاہے اس کی کیز بنانی ہو، چاہے اس کو چیک کرنا ہو، تو کوئی ایک فرد نہیں، بہت سارے لوگ افراد اس میں لگے ہوئے تھے، اور مجھے لگتا ہے میرا کام تو سب سے آسان تھا، تو اللہ تعالیٰ سبھی کو بہت اجر سے نوازے، پیشنس سے آپ کا بیٹھنا اور سننا اور اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنا، یہ آپ کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، آپ کی بھی بہت قربانیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو، سب کے اس حصول علم کے سفر میں ساتھ دینے کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ علم ایسا علم ہے جو بہت ہی نافع، بہت ہی نفع بخش علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اور یہ قرآن ہم سے کبھی جدا نہ ہو، ہم اسی کو پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے بنے رہیں، اور اسی حالت میں ہمیں موت آئے اور اللہ ہم سے راضی ہو، آمین۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے مکمل کروایا، اور آپ لوگوں کی ہی محنت یعنی موٹیویشن سے یہ آگے کمپلیٹ ہمارا ہوا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔